خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرا، فقه شریعت و شریفت کا ہے مجمع مدنی مذاکرہ،
ہے مجمع مدنی مذاکرہ،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں مدنی مذاکروں کا تسلسل ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی 20 جواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
ہمارا قرآن مجید کا کام ہے، بک سیلر ہیں، تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ بعض اوقات کوئی کسٹمر آتا ہے اور ہم قرآن پاک سیل کر دیتے ہیں، یعنی اٹھا کر ڈسپلے سے اٹھایا دکھایا سیل کر دیا، کسٹمر چلا گیا لے کر، تو اب کیونکہ سارا دن ہمارا یہی تسلسل کے ساتھ سلسلہ جاری رہتا ہے تو قرآن پاک دکھانے کا، اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وضو تو کیا ہوا ہوتا ہے، صبح ہم آتے ہیں وضو کر لیتے ہیں، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، ہمیں پتہ نہیں چلا، یا بعد میں کسٹمر گیا تو پھر بعد میں یاد آیا۔ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اب اگر وضو ٹوٹ گیا اور کسٹمر کو ہم نے قرآن پاک اٹھا کے دکھا دیا، وہ لے کے چلے گئے، اب بعد میں ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمارا تو وضو تھا ہی نہیں، ہم نے قرآن پاک دے دیا، تو اب اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ برائے کرم اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دے۔
بغیر وضو قرآن کریم کو چھونا یہ حرام ہے، تو ایسی صورت میں کہ وضو ہر وقت رکھے ثواب کی نیت سے اور قرآن کریم اٹھاؤں گا اس لیے باوضو رہوں گا، یہ بھی ثواب کی نیت ہے، تو اس طرح وہ باوضو رہے، اور تھوڑا غفلت، یہ غفلت والی بات ہے، وہ صبح کر لیا پھر پتہ ہی نہیں ہے، پھر وہ اٹھا لیا رہے یار وضو نہیں تھا، تو یہ شاید روزمرہ کا معمول ہو، تو یہ غفلت نہیں ٹھیک، اس کو تھوڑا توجہ رکھیں کہ ہاں البتہ وضو ٹوٹنے کے لیے یقینی معلوم ہو یا ایسا ذن غالب ہو جو یقین کے مساوی، یعنی یقین جیسا ہو، تب جا کر یہ وضو ٹوٹنا قرار پائے گا، تو اس لیے با وضو رہنا چاہیے۔ اب اس کی اور صورت ہے، جائز صورت دکھانے کی، لیکن ہے تھوڑی مشکل، شاید وہ گاہک کو دکھائے گا کس طرح، ورنہ جیسے وضو نہیں ہے تو ایک کوئی صاف ستھرا تولیہ وغیرہ رکھ لیں، اس تولیے سے اگر قرآن کریم کو اٹھائیں گے اور اپنا کوئی بھی حصہ انگلی وغیرہ کا قرآن کریم کے گتے وغیرہ سے ٹچ نہیں ہوگا، تو اس طرح جیسے یہ تولیہ ہے تو اس طرح اس کو یوں اٹھائیں گے تو اب بے وضو اٹھانا جائز ہو جائے گا، لیکن اب یہ گاہک کو دکھائیں گے کس طرح، اچھا پھر گاہک کے ہاتھ میں ٹکائیں گے، گاہک کا باوضو ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے،
کسی کے ذہن میں آئے گا کہ یار اپنے کام کرتے گلوز پہن لیتے ہیں,
بدن کے تابع ہو گیا نا. یوں تو یہ چادر بھی ہے کہ اس سے اٹھائے گا تو جائز نہیں ہوگا کہ بدن کے تابع ہی ہے. تو جو دستانے ہیں یا پہن لیے تو اب یہ بدن کے تابع ہو گئے, اس سے اٹھائے گا تو جائز نہیں ہوگا. دیوز اٹھانے سے ہاں دستانے ہاتھ سے نکال لیے, اب ان دستانوں کو اسی احتیاط سے اس طرح پکڑا تو اب جائز ہو جائے گا. گاہک کا وضو ہونا, اب اس کا ظاہر اس کو مکلف تو نہیں کیا جائے گا کہ پوچھے گاہک کو کہ تمہارا وضو یا نہیں ہے, کیونکہ ہے دور ایسا ہی ہے کہ گاہک کا وضو ہو ہے بڑا مشکل, بے نمازی اور طرح طرح کے گاہک تو آتے ہوں گے. امرم بالمعروف کرے کہ بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے قرآن کریم کو, تو اگر آپ کا وضو ہے تو دیکھ لیجئے.
دکان میں دو چار جگہوں پر لکھ کر نمایاں مقام پر لکھ کر بھی لگایا جا سکتا ہے, کسی کی توجہ جا سکتی ہے.
ہاں یہ لکھ کر لگا دیا جائے کہ بے وضو قرآن کریم کو چھونا یہ گناہ ہے.
یا قرآن کریم جس جگہ پر گاہک کو دکھانا چاہ رہا ہے وہ تھوڑی سی جگہ کا کاؤنٹر مخصوص کر لے اور وہاں پر ایک اچھا سی فریم بنا کر وہاں پر نمایاں لکھ کر لگا دے, تاکہ جب یہ گاہک کو اس طرف قرآن شریف کا نسخہ اگر اس کے ہاتھ میں دینا چاہے تو گاہک کی نظر ہو سکتا ہے کہ اس عبارت پر بھی پڑ جائے. یعنی ایسے کوئی نہ کوئی دو چار چھ اہتمام یا انتظام کر لے کہ میں خود بھی گناہ سے بچوں اور جو جس کے ساتھ میں یہ کر رہا ہوں اس کو بھی گناہ سے بچانے میں کامیاب ہو سکوں.
قرآن کریم عام طور پر رکھتے میرا خیال الگ ہی ہوں گے یہ اس کے اہتمام کے ساتھ, تو واقعی وہاں پلیٹ لگا لینا مسئلہ نکال کر, بہار شریعت میں مسئلہ ہے, پھر اپنے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے جو قرآن کریم کی پرنٹنگ کی ہے اس میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے.
پاپا اگر کوئی آسان لفظ ہو جائے نا, جیسے کہ مسئلہ لکھا ہو وہ ایک اپنی جگہ پر ہے, لیکن اگر بڑا سی کوئی عبارت مثال کے طور پر اگر جیسے کہ آپ کی طرف سے کوئی ایسی عبارت ہو جائے, اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو قرآن کو نہ چھوئیں کہ یہ ناجائز ہے, ایسا کوئی جیسے عام بول چال کا جو جملہ ہوتا ہے نا, اگر ایسا کوئی جملہ اگر آپ کی طرف سے کوئی ایسا مل جائے تو جو حساس لوگ ہوں گے, اور ہزاروں دکانیں ایسی ہیں جن میں قرآن کریم کے نسخے ہدیتاً فروخت کیے جاتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہو جائے.
پھر وہ پوری تفصیل دینے میں بے وضو بے غسل ان سب کا پھر وہ لکھنا پڑے گا نا.
ارے وہ موٹی ایک دو چیزیں تو عموماً
خواتین بھی آتی ہوں گی تو حائضہ نافسہ یہ بھی نہیں اٹھا سکتے.
یہ کہہ سکتے ہیں بابا کہ بعض اوقات خواتین میں بھی یہ چیزیں معلوم ہوتی ہے کہ اس دوران ان دنوں میں, بلکہ وہ شاید زیادہ مبالغہ بھی کرتی ہوں کہ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے, ہو سکتا ہے یہ ہو. لیکن ہمارے عموماً بے غسلے ہونے کا چانس یوں سمجھیے کہ بہت کم, لیکن بے وضو ہونے کے حوالے سے شاید چانس زیادہ ہے. تو جو زیادہ متوقع ہے جو صورت کا ہونا, اگر ہم اسی کو تھوڑا سا نوٹیفائی ہو جائے, یعنی مسئلہ براہ راست لکھا ہوگا نا جس عبارت کے ساتھ, تو شاید پڑھنے والے کی اتنا توجہ اتنی جائے نہ شاید اس کو سمجھ میں آئے. یہ ایک میری ناقص عقل میں جو آیا وہ عرض کر رہا ہوں.
یہ بہت پیاری عبارت قرآن کریم جو مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے کنز الایمان, اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے اوپر بالکل گتے پہ, بے وضو یا جس پر غسل فرض ہو اس کے لیے قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے. پھر نیچے لکھا بے وضو جبکہ غسل فرض نہ ہو, بے چھوئے زبانی یا دیکھ کر تلاوت کر سکتا ہے. تو یہ عبارت یا اتنا حصہ چھونے والا یہ اسی سے دیکھ کر لکھ لینا چاہیے.
یہ ناظرہ قرآن پاک پہ اور کنز الایمان دونوں قرآن پاک پہ
الحمدللہ. اور جس کو خوف خدا ہوگا نا, جذبہ ہوگا نا, وہ کہیں سے بھی عبارت ڈھونڈ لے گا. اب یہاں تو پڑھی نہیں ہے نا, ہاں خیر ہے سب چلتا ہے, کیا بولے گا اللہ معاف کرنے والا, یہ دو جملے آتے ہیں نا قوم کو, اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے, اسی اللہ کا حکم ہے نا. قرآن کریم کو نہ چھوئے وہی مگر پاک ہوں, یعنی جو پاک ہیں وہ چھوئے جو ناپاک ہیں وہ نہ چھوئے. لیکن اس میں شاید وہ اتنا ظاہر ہے اس کی تفسیر, یہ جو ہم نے جملہ لکھا یہ مدینہ مدینہ جملہ ہے قرآن کریم پر خزان العرفان پر, وہ دیکھ کر لکھ لیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ابا یہ حاجی عبد الحبیب مکہ مکرمہ سے انہوں نے ایک اپنا ایک صوتی پیغام بھیجا ہے، اس مفتی علی اصغر صاحب کی بھی مجھے صوتی پیغام جو انہوں نے ان کو بھیجا تھا تو وہ مجھے بھی آیا تھا کہ رمی کے حوالے سے جو کچھ پچھلے سال بھی تشویشیں ہوئی تھیں، اس سال بھی کچھ تشویش کی ایسی ہوائیں وہ تھوڑی سی ہوتی ہیں، تو وہ کچھ اپنی طرف سے ایک مشورہ دینا چاہ رہے ہیں حاجی عبد الحبیب. اب چاہتے یہ ہیں کہ یہ تو مدنی چینل کے ذریعے بیان ہو جائے، پھر جو ان سے متعلقین جو اسلامی بھائی ہیں جن کے رشتہ دار وغیرہ ہوں تو وہ بھی ان کو سمجھا دیں، یا وہاں ہوں تو بھی ہو جائے، اور اگر اس میں یہ مدنی گلدستہ بن جائے تو بھی یہ چلایا جا سکتا ہے، اور اس میں آپ کے بھی کچھ مدنی پول ہوں گے تو شاید مدینہ مدینہ ہو جائے. تو حاجی عبد الحبیب کی جو ہمیں صوتی پیغام آیا ہے وہ بھی ہم چلا رہے ہیں.
شگی اتار عبد الحبیب اتاری کی جانب سے بیچے بیچے مرشدی کی بارگاہ میں سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا سیدی، اس وقت ہم مکہ مکرمہ میں ہیں. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے. یا سیدی، ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ مدنی چینل کے ذریعے مدنی چینل کے ناظرین اور حاجیوں کو بالخصوص دلانی ہے کہ یہاں حرمین طیبین میں جو حاجی آئے ہوئے ہیں، ایک تھوڑی سی تشویش یوں پھیل رہی ہے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ حاجیوں کو رمی کے وقت کچھ گیٹ لگا دیے جائیں گے اور مقررہ اوقات میں ہی رمی کرنے دی جائے گی. اب اس میں کچھ حاجی تشویش میں ہیں، اور پچھلے سال بھی ایسا ہوا تھا کہ اس تشویش اور گھبراہٹ کی وجہ سے کئی حاجی رمی کرنے ہی نہیں گئے. ظاہر ہے یہ حج کا واجب ہے اور یہ واجب بھی کئیوں کا چھوٹ گیا تھا. تو میری ناقص عرض یہ ہے کہ پہلے، دوسرے اور تیسرے دن تمام حاجی جو ہیں وہ شام میں رمی کریں. میری مفتی علی اصغر صاحب سے بھی مشاورت ہوئی ہے، اور وہ شام میں رمی سے مراد یہ کہ 4, 4:30, 5 بجے کے بعد اگر تینوں دن رمی کریں گے، موسم بھی گرمی کچھ کم ہو گئی ہوگی اور حالات بھی پتہ چل گئے ہوں گے، کیونکہ اگر دروازے بند کرنا اور دروازے کھولنے کا معاملہ ہوا تو گرمی کے عالم میں، دھوپ کے عالم میں، رش کے عالم میں تکلیف ہو سکتی ہے. تو گھبرائیں نہیں، لیکن جلد بازی نہ کریں. تمام حاجی کوشش کریں، عاشقان رسول اپنے رشتہ داروں کو بھی یہ پیغام دیں کہ آپ جتنا ڈیلے کریں گے، جتنا آرام سے کریں گے، شام کو کریں گے رمی، انشاءاللہ آسانی سے ہوگی، موسم بھی سازگار ہوگا اور خیر و عافیت سے یہ معاملہ ہو جائے گا، رش بھی کم ہو جائے گا. اور اگر کوئی گیٹ بند کرنے اور کھولنے کا معاملہ ہوا تو اس کی تفصیلات بھی آپ کو مل چکی ہوں گی، کیونکہ جو صبح معاملہ ہوا ہوگا، دوپہر معاملہ ہوا ہوگا. تو ناقص عرض تھی کہ مدنی چینل کے ناظرین کے ذریعے، اور ناظرین اپنے رشتہ داروں کو جو بیرون ملک میں حج پہ خاص طور پہ موجود ہیں ان کو بتائیں کہ حج کے ان تینوں دنوں میں رمی جو ہے وہ شام کے اوقات میں کی جائے. اللہ کریم آپ کو شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے. یا سیدی، حاجیوں کی حفاظت کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ ہم سب کا سفر جو ہے وہ خیر و عافیت سے ہو، صحت و عافیت کے ساتھ ہو، اور اللہ ہم سب کا حج قبول فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں کہ آئندہ سال رب کریم ہم سب کو آپ کے ساتھ حج کی سعادت عطا فرمائے.
ماشاءاللہ، یہ مطلب جو بھی وہاں کی انتظامیہ گیٹ وغیرہ کا بھی صوتی پیغام کے ذریعے ہی پتا چلا، تو یہ سمجھ میں تو آتا ہے، کیونکہ بعض وقت بھگدڑ مچتی ہے کافی لوگ، تو یہ ایسا ہو، شاید ہو، اگر ہے تو ایسا سبب میں نے غور کیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سبب ہو کہ جب ان وہ فل ہو جائے گا رمی کرنے والوں سے وہ حصہ، تو یہ ہو سکتا ہے گیٹ کو بند کر دیں، کبھی اندر سے یہ فارغ ہو کر دوسرے گیٹ سے جب نکل جانے، ان آؤٹ کے الگ رکھیں گے، یہ تو اندر اسٹوڈنٹ، تو وہ آؤٹ ہو جائے اور تھوڑا رش اس میں کم ہوگا تو اب یہ نئے لوگوں کو چھوڑیں گے اس طرح. تو یہ سمجھ میں آتا ہی ہے کہ اس طرح یہ کہ پسنے اور بھگدڑ میں لوگوں کے مرنے وغیرہ کے معاملات میں آسانیاں ہو جائیں گی اور نقصان کم ہوا. اگر ایسا انہوں نے کیا ہے تو اس پر کڑکڑ کرنے کے بجائے یہ ظاہر ہے کہ یہ حاجیوں کی حفاظت کے لیے اس طرح کے انتظامات بعض اوقات کیے جاتے ہیں، تو اپنے کام سے کام رکھیں. البتہ رمی ترک نہ کریں گے، یہ تو واجب ہے، جان بوجھ کر جس نے رمی کی ہی نہیں ہے نا تو اس پر تو دم واجب ہوگا نا. ایک وقت کی بھی رمی جان بوجھ کر چھوڑ دیں گے تو دم واجب ہو جائے گا، تو اس لیے وہ رمی کرے، ضرور کرے، اور بے دھڑک کرے، بے جھجک کریں، بغیر ڈرے کریں، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو بجا لائیں. آپ گئے پھر گئے گائے کو، میں اتنے نازک ہے تو گئے گائے کو، تو کہہ رہے ہیں تو پھر اب پورا کرے, ڈرنا کیا تھا, اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے, جانا بھی ہے, جس پر فرض ہے اس کو تو اینی آؤ جانا ہے, حج جس پر حج فرض ہو گیا اس کو تو جانا ہے, اینی آؤ سے مراد ہوئی شرائط جب پورے ہو گئے اور اب جانے میں بھی کوئی شرط رکاوٹ نہیں ہے, اب جانا ہے. یہ تو ہمارے دیوانوں کو پوچھے تو کیسے تڑپتے, آپ لوگ اے سی میں رہتے ہیں, دیوانوں کو بولیں گے نا کہ تم سب کو حج کا ہم بناتے ترکیب مگر آپ لوگوں کو دھوپ میں رہنا پڑے گا, اس میں لبے کی آواز آ رہی ہے. یہ ہمارے دیوانے دعوت اسلامی والے دھوپ میں رہنے کے لیے تیار ہے, آپ اے سی میں رہ کر یہ بولتے ہیں کہ ہم کنکریاں نہیں ماریں گے, کچھ ہو جائے گا. تو ویسے لوگ بولتے ہیں نا کچھ نہیں ہوتا, تو وہاں یہ سوچو کہ کچھ نہیں ہوتا, انشاءاللہ ثواب ملے گا. وہ خدا نہ خواستہ اگر یہ کسی کا اگر وقت پورا ہو گیا اور وہاں اگر وہ اس کو موت آ بھی جاتی ہے, تو موت تو آتی ہے ہر جگہ آتی ہے, موت تو اچھی جگہ آئی نا, کہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے موت آئی, کہ وہ اس وقت عبادت میں نا کنکریاں جب مار رہی ہے یا کنکریاں مارنے کے لیے جا رہا ہے تو اللہ کی عبادت کر رہے ہو, عبادت کے لیے جا رہا ہے. تو اگر بھگدڑ مچتی ہے اور کوئی اس میں اگر جان چلی جاتی ہے تو وہ گھاٹے میں نہیں ہے, تو حاجی ہے, انشاءاللہ گناہوں سے پاک ہو کر رب چاہے گا سیدھا جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے. تو دل بڑا رکھے, اور یہ جو بھی رمی ہوتی ہے یہ ہوتی ہی حج کے بعد ہے, میدان عرفات میں تو حاجی گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا اس کی ماں نے آج ہی جرا, بالکل پاک صاف گناہوں سے ہو کر اب یہ شیطان کو کنکریاں مارنا جا رہا ہے, اس میں اگر موت آ بھی گئی تو اس کو گناہوں کا موقع بھی تو نہیں ملا نا, بہت تھوڑا ہی ملا وقفہ کہ وہ میدان عرفات سے آیا مزدلفہ, مزدلفہ میں بھی عبادت عبادت ہے, اور اب وہ کنکریاں مارنے کی عبادت کے لیے آگے بڑھ رہا ہے, اس میں اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو میں تو اس کو خوش نصیب تصور کرتا ہوں, وہ نصیب دار ہے. اللہ تعالی سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی اپنی مشہور زمانہ کتاب بہار شریعت حصہ 6 صفحہ 5 پر یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں, جو حج کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا, اور جو عمرے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا, اور جو جہاد میں گیا اور فوت ہو گیا اس کے لیے قیامت تک غازی کا ثواب لکھا جائے گا. اب یہاں یہ حدیث پتہ نہیں منطبق ہوگی یا نہیں, میرے ذہن میں آتا ہو رہا تھا, لیکن جو حج کے لیے نکلا اب میدان عرفات سے جو نکل کر آ گیا رمی کرنے کے لیے وہ تو حج کر چکا نا, اب وہ حج کے لیے نکلا نہیں ہے, وہ حاجی ہو چکا, اگرچہ ایک رکن طواف و زیارہ اس کا باقی ہے لیکن وہ حاجی ہو چکا ہے, حج کر کے وہ نکلا ہے. اب تو خدا جانے اس حدیث کے تحت وہ آئے گا یا نہیں آئے گا, یہ ایک باریک بات میں نے بتائی, وہ اپنے اٹکل سے اپنی قیاس سے احادیث مبارکہ کو وہ ہم شامل نہیں کر سکتے اپنی بات کی دلیل میں, یا اس کی شرحہ ہم بیان نہیں کر سکتے, نہ اپنی مرضی سے ہم اس سے استدلال کر سکتے, کوئی مسئلہ نکال سکتے, یہ جید علماء کا کام ہوتا ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں, ہر عالم کا کام بھی نہیں ہوتا, یہ اس کے جو اہل ہوتے ہیں, اس کے جو فن جانتے ہیں نا, شرح حدیث یہ بھی ایک فن ہے, تفسیر قرآن یہ بھی فن ہے, آج کل تو جس کو دیکھو مطلب وہ تفسیر شروع کر چکا ہے, اس کو پتہ نہیں تفسیر کی تعریف بھی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے, وہ آسان کام نہیں ہے, یہ پورا پورا یہ فن ہے, اور جب تک یہ 100% فن نہ آتا ہو اس وقت تک تفسیر اور شرح کا نام نہ لیا جائے, اور جو واقعی مفسر نہیں ہے ویسے چلتا پرزا ہے اس کی تفسیر سنی بھی نہ جائے, ورنہ گمراہ ہوتے دیر لگتی نہیں ہے, شیطان بول کے گمراہ نہیں کرتا, خدا نہ کرے ایمان چلا گیا اور پتہ بھی نہ چلا, اللہ نہ کرے, اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے, ہم بھلے ہماری دعوت اسلامی بھلی انشاءاللہ. تفسیر چاہیے آپ کو, یہ لو سیرۃ الجنان آپ کے پاس ہے نا تفسیر, پڑھو اس کو, خزائن العرفان آپ کے پاس ہے, نور العرفان آپ کے پاس ہے الحمدللہ, اس کو پڑھو, پڑھنے والے بنو, تفسیری تفسیر ہے, اتنا خزانہ ہے الحمدللہ,
عموماً وہاں جو انتظامیہ جو سہولیات یا جو بھی اس طرح کی چیزیں کرتی ہے یہ حاجیوں کی سہولتوں کے لیے عموماً انتظامات کیے جاتے ہیں، لہذا وہاں کے حاجیوں کو زائرین کو چاہیے کہ حکومت کے اس طرح کے کئی اقدامات ہوتے ہیں ان میں اپنے کردار کے ذریعے تعاون کریں گے تو انشاءاللہ قدرے بہتری بھی ہوگی اور کچھ نہ کچھ آسانیاں بھی ہوتی رہیں گی انشاءاللہ، مگر جو بھی ہے شرعی تقاضے اس کے پورے ہی ہونے چاہیے۔ یہ سوالات کچھ تحریری طور پر آئے ہیں، یہ کوئی نثار احمد عطاری ہیں بدین سے، کہتے ہیں باپا جان میرا یہ سوال ہے کہ اسلامی بھائی جو کہ مدینہ مدینہ کہتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اس کا جواب دیجیے۔ یار بعض وقت ہوتا ہے نا یار جواب مدینہ مدینہ ہے، ایسا مجھے لگا کہ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں۔
یہاں جواب مدینہ مدینہ ہے تو جملے سے ظاہر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں جواب بہت عمدہ ہے۔
عمدہ کی جگہ ہم یہ مدینہ،
ہمارے یہاں یہ رائج ہے، ایسا حکم شرعی کیا ہے کیا مطلب بتاؤ، سکتے اللہ بہتر جانے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا نام محمد نعیم میمن ہے اور میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ سورہ ملک کے حوالے سے تو ہمیں یہ حدیث مبارکہ سے فضیلت ملتی ہے کہ قبر کے عذاب سے ہی ہمیں بچاتی ہے، تو کیا نزا کی تکلیف سے محفوظ ہونے کے لیے بچنے کے لیے اس قسم کی کوئی حدیث مبارکہ ہے؟
جی ہاں، مختلف روایتیں ہیں اس میں، سہیلیت الاولیاء کے حوالے سے صلہ رحمی کرنا، سورہ یوسف کی تلاوت کرنا، نماز میں طویل قیام کرنا، سورہ قاف کی تلاوت کرنا، مسواک کرنا، قریب الموت کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، تو اس طرح کے اعمال سے بھی سکرات میں آسانی ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یہ جو دو جانور کھڑے ہوئے ہیں دیکھیں آپ کتنے پیارے ہیں، اور اس کی قیمت جو بتائی جا رہی ہے 18 لاکھ روپے، یہ 18 لاکھ روپے کے جانور، اور اب جو ہم مدنی چینل کے ناظرین کو دکھانے جا رہے ہیں اس جوڑی کی قیمت ہے 20 لاکھ روپے، تو 20 لاکھ روپے کی جوڑی کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، یہ ملاحظہ کیجئے۔ اچھا ادھر شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ سے ایک بات ہم معلوم کرنا چاہیں گے، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ جانور لے کر آتے ہیں تو وہ ان کی لڑائی کرواتے ہیں، بعض جو ہے وہ ٹکرے کرواتے ہیں، بکروں کی ٹکرے کروائیں گے، بیلوں کی ٹکرے کروائیں گے، بعض مرغے لڑاتے ہیں، بعض جو ہے کتے لڑاتے ہیں، تو یہ جو جانوروں کی لڑائی کرواتے ہیں بقرہ عید میں یا اس کے علاوہ بھی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ برائے کرم ہماری رہنمائی فرمائیے۔
جانوروں کو آپس میں لڑانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس کا تماشا دیکھنا بھی جائز نہیں، تو یہاں تک یہ لڑاتے ہیں بھینسے لڑاتے ہیں، پھر اگر ایک بھینسا دوسرے پر غالب آ جاتا ہے نا تو اس کو جو غالب بھینسے کو سنا گولی بھی مار دیتے ہیں کہ ورنہ یہ اس کو جان سے مار دے گا، پھر شاید یہ جو غالب آیا پھر وہ نہیں وہ جو 30 مار خان ہوتا ہے اس کو مارا تو اب وہ پھر قابو میں نہ آئے تو شاید اس کو گولی مار دیتے بھینسوں کو، بھینس سے، اور اسی طرح وہ مینڈھے لڑاتے ہیں، یہ لڑائی کے خاص مینڈھے ہوتے شاید ان کی تربیت کرتے ہیں، مرغے لڑاتے ہیں، کتے لڑاتے ہیں، پتہ نہیں کہ یہ مطلب وہ ذہنیت ہوتی ہے اس کے لیے باقاعدہ پورا مجمع لگتا ہے، اس میں کیا کیا شرطیں لگتی ہوں گی، تو یہ سب مطلب یہ کام جائز نہیں ہے، گناہ کے کام ہے، مسلمان ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، قرآن کریم میں کہ انسان اور جنات کو اللہ تعالی کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا قربانی واجب ہونے کے لیے کوئی عمر کی لیمٹ ہے، یا پھر میرا 3 سال کا بچہ ہے اس پر قربانی کیا واجب ہوگی، یا کوئی عمر کا معاملہ ہوتا ہے؟ جواب عطا فرمائے۔
بالغ پر صاحب نصاب ہو جائے، شرائط پا جائیں جب قربانی کے، تو اس وقت بالغ ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، نابالغ یعنی بچہ جو ہے چھوٹا، لڑکی 9 اور 15 سال کے درمیان بالغہ ہوتی ہے جبکہ آثار بلوغ بالغ ہونے کی کوئی نشانی ظاہر ہو. ورنہ جب 15 سال پورے ہو جائیں گے ہجری سن کے حساب سے, 9 اور 15 بھی ہجری سن, اسی طرح ہجری سن کے مطابق اگر 15 سال کی ہو گئی, اس سے پہلے آثار ظاہر نہیں ہوئے تو اب بالغہ ہو گئی. اسی طرح وہ لڑکا 12 اور 15 سال کے درمیان ہجری سن کے حساب سے 12 اور 15 سال کے درمیان اگر بالغ ہونے کی نشانی پائی گئی تو بالغ ہو جائے گا, ورنہ جو ہی ہجری سن کے حساب سے یہ پورے 15 سال کا ہوگا نا تو یہ بالغ ہو جائے گا. تو اس پر نماز فرض ہو جائے گی, رمضان شریف آیا تو روزہ فرض ہو جائے گا, اسی طرح قربانی کے اوقات اس نے پائے اور دیگر شرائط نصاب وغیرہ کے پورے ہیں تو اب قربانی بھی اس پر واجب ہوگی. 3 سال کے بچے پر قربانی واجب نہیں ہوتی چاہے وہ کروڑوں پتی ہو, بچہ بھی کروڑوں پتی ہو سکتا ہے, ورثہ میں مل سکتی اس کو رقم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ساتھ مادیں کہ اگر امام صاحب نماز پڑھاتے ہوئے 3 اور 4 رکعت میں قراءت کر دیں تو اس حوالے سے کیا سجدہ صاحب واجب ہوگا یا نہیں؟
عشاء کی نماز کے فرضوں میں بھی 3 اور 4 رکعت میں اگر اونچی آواز سے امام نے قراءت کی تو اس سے یہ واجب ہے کہ اونچی آواز سے قراءت نہ کرے. اور ذرا جو ظہر وغیرہ جو ہے عصر ان میں تو ویسے ہی آہستہ قراءت ہوتی ہے, سری ہوتی ہے, تو 3 اور 4 میں بلند آواز سے قراءت نہیں کرنی, بلکہ قراءت سورہ فاتحہ تو پڑھے 3 اور 4 میں. سورت ملانا جو امام کے لیے نا یہ بہتر نہیں ہے, البتہ جو منفرد ہے اکیلا پڑھتا ہے اپنی نماز اس کے لیے فرضوں کی 3 اور 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ بہتر ہے, افضل ہے جو اکیلا پڑھتا ہے اس کے لیے. اور امام نے بھی اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا بھی لی, یعنی کہ آہستہ سے پڑھا اس میں ملا لی تو کوئی گناہ نہیں ہے. فتح رضویہ شریف جلد 6 سوال, کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ اگر امام یا منفرد یعنی اکیلے پڑھنے والے 3 یا 4 رکعت میں کچھ قراءت جہر سے پڑھ جائے یعنی زور سے پڑھ جائے تو سجدے سہو واجب ہو گیا نہیں؟ الجواب, اگر امام ان رکعتوں میں جن میں آہستہ پڑھنا واجب ہے جیسے زہر و عصر کی سب رکعات اور عشاء کی پچھلی 2 مغرب کی 3 اتنا قرآن عظیم جس سے فرض قراءت ادا ہو سکے, بریکٹ میں لکھا اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب میں 1 آیت ہے, بھول کر با آواز پڑھ جائے گا تو بلا شبہ سجدہ سہو واجب ہوگا. اگر بلا عذر شرعی سجدہ نہ کیا یا اس قدر قصدن با آواز پڑھا تو نماز کا پھیرنا واجب ہے, اور اگر اس مقدار سے کم مثلا 1 آدھ کلمہ با آواز بلند نکل جائے تو مذاہب راجح میں کچھ حرج نہیں. تو یہ فتح رضیہ میں یہ مل گیا کہ عشاء کی یعنی پچھلی 2 رکعتیں 4 رکعتیں فرضوں والی زہر و عصر اور مغرب کی 3 میں بھی قراءت جو ہے یہ آہستہ پڑھنا واجب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دادا جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر سر پہ کپڑا نہیں ہو تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟
نماز میں سر ڈھانپنا یہ کمپلسری نہیں ہے, اگر کسی نے نماز میں سر نہیں ڈھانپا, ٹوپی نہیں پہنی, کپڑا نہیں رکھا تو نماز ہو جاتی ہے, البتہ یہ کہ جیب میں ٹوپی ہونی چاہیے, کیونکہ بغیر ضرورت اگر ننگے سر نماز پڑھے گا تو نماز مکروہ تنزیہی ہوگی, ناپسندیدہ ہے ایسا کرنا. ہاں اگر ننگے سر نماز میں خشوع اور خضوع آتا ہے, دل جمعی ہوتی ہے تو ننگے سر پڑھ سکتا ہے, ورنہ بہتر یہی ہے کہ سر کو ڈھانپ کے پڑھے, اور عوام کے سامنے تو ننگے سر پڑھنے میں احتیاط ہی کرے, کیونکہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا بڑے بوڑھے, تو وہ پھر وہ کوئی مسجد کی چٹائی کی ٹوپی وغیرہ اور سر میں رکھ دیتے, وہ مزید تشویش کا باعث ہوتی ہے, اور خوشبو تھوڑا بہت وہ بھی شاید چلا جائے. ٹوپی کبھی چھوٹی ہوتی ہے تو وہ سجدے کے لیے جھکے اور گئی نیچے, بعض وقت ڈھیلی ہوتی ہے سجدے میں جب گئے تو پھر وہ اتر جائے گی, تو پھر وہ نامدار بڑھیں گے تو پھر وہ آپ کے سر پہ رکھیں گے, ان کو کام مل جائے گا اور آپ کی نماز جیسی ہوگی آپ سمجھدار ہیں. تو اس سے عوام کے سامنے وہ کام کیا جائے جو جائز ہونے کے ساتھ ساتھ مصلحتن بھی مطلب فٹ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا و عشق مصطفیٰ
شریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ,
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.